حالات حاضرہ پر مبنی نیوز شو کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد. اس وقت پاکستان میں رات کے 11, بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں دن کے 2 بجے ہیں. حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی 6 سرخیوں سے. پاکستان
6 سال میں پہلی مرتبہ منشیات استعمال کرنے والے نوجوانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا. اقوام متحدہ کے ادارہ برائے منشیات و جرائم کی سالانہ رپورٹ میں انکشاف. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق, تفصیلات کچھ دیر بعد.
پاکستان میں ایچ آئی وی ایڈز سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں بتدریج اضافہ, ایک نئی تحقیقی رپورٹ میں انکشاف. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود, تفصیلات کچھ دیر بعد. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں اور انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں پر پاکستان میں یوم سیاہ منایا گیا. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود, تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا,
بھارت این پی ٹی پر کبھی بھی دستخط نہیں کرے گا, وزیر خارجہ سشما سوراج کا پارلیمنٹ میں بیان. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم, یہ رپورٹ کچھ دیر بعد. بابری مسجد معاملے کے سب سے پرانے مدعی محمد ہاشم انصاری کا ایودھیا میں انتقال. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم, تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں, ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اپنی نیشنل سیکیورٹی کونسل سے ملاقات کر رہے ہیں. یہ اجلاس گزشتہ ہفتے بغاوت کی ایک ناکام کوشش کے پس منظر میں بلایا گیا ہے. اور امریکہ کے صدر براک اوباما نے اپنے ترک ہم منصب کو ترکی میں گزشتہ ہفتے ہونے والی ناکام بغاوت کی تحقیقات میں معاونت کی پیشکش کی ہے. اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان میں منشیات استعمال کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے منشیات اور جرائم پر کنٹرول کے ادارے کی جانب سے ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا بھر میں منشیات استعمال کرنے والوں کی تعداد 2.90 کروڑ کے لگ بھگ ہے, جبکہ پاکستان میں اندازن 23 لاکھ افراد ہیروئن کا نشہ کرتے ہیں. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی زبانی.
اقوام متحدہ کے ادارہ برائے منشیات و جرائم یعنی یو این او ڈی سی کی تازہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 6 سالوں میں پہلی مرتبہ دنیا بھر میں منشیات استعمال کرنے والے نوجوانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. بدھ کو اسلام آباد میں جاری کی گئی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں منشیات استعمال کرنے والے افراد کی تعداد 2.90 کروڑ ہے. رپورٹ میں پاکستان میں منشیات استعمال کرنے والے افراد کی تعداد تو نہیں بتائی گئی, تاہم انسداد منشیات ڈویژن کے سیکرٹری اعجاز علی خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ملک میں منشیات کے فروغ کو روکنے کے لیے کی جانے والی کوششوں میں ایک ترجیح یہ بھی ہے کہ منشیات کے عادی افراد کو علاج کی سہولتیں فراہم کی جائیں.
ڈرگ ڈیمانڈ ریڈکشن میں نارملی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو یہاں پہ ایڈکٹس ہیں یا جو ابیوزرز ہیں ان کی ٹریٹمنٹ کو ہم پریفرنس دیتے ہیں, تاکہ اس کی وجہ سے جو ان کی ڈیمانڈ بڑھتی جاتی ہے, جو ان کی ارج بڑھتی جاتی ہے, اس کو کنٹرول کریں. اور اس سلسلے میں ہم نے ایفرٹس کیے ہوئے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ جس جو کوانٹم ہے اس پرابلم کا, اس کو ہمیں کیٹر کرنے کے لیے وی نیڈ ٹو انکریز آر ایکٹیویٹی, اور وہ ہم کر رہے ہیں. ابھی جو ہمارا نیا کنٹری پروگرام ہے یو این او ڈی سی کے ساتھ, اس میں ہم لوگ اس میں کافی جو ہے اضافہ کر رہے ہیں, تو وہ سارے کام جو ہے ظاہر ہے ایز اے سوسائٹی وی ہیو ٹو ڈو اٹ.
انہوں نے کہا کہ منشیات کے عادی افراد کے لیے نہ صرف مزید مراکز بنانا ہوں گے, بلکہ انہیں جدید خطوط پر استوار بھی کرنا ہوگا. انسداد منشیات ڈویژن کے سیکرٹری اعجاز علی خان نے کہا کہ یہ ایک عالمی مسئلہ ہے جس سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر تعاون اور کوششوں کی ضرورت ہے.
ہم سب کو مل کے اس کو جو ہے ایڈریس کرنا ہے اس ایشو کو, کیونکہ یہ صرف گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے, میرا خیال ہے یہ صرف ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے, ساری دنیا کا مسئلہ ہے. اور اس میں ہم سب کو, جب تک ہم سارے مل کے اس میں ایفرٹ نہیں کریں گے, میرا نہیں خیال کہ ہم اس کو قابو کر پائیں گے.
اعجاز علی خان نے انکشاف کیا کہ پاکستان نے گزشتہ سال منشیات کی بھاری مقدار پکڑی.
2015 کا جو لاسٹ ایئر ہے, اس میں کوئی ہم نے $2.5 ارب کے جو ویلیو کی ڈرگس کو پکڑا ہے, اور تقریباً آپ دیکھیں کہ آلموسٹ 2 ارب ڈوزز جو ہوتے ہیں, جو جس کو ہم نے پریونٹ کیا ہے مختلف دنیا کے شہروں میں جانے سے, وچ از آئی تھنک اے گریٹ اچیومنٹ. پاکستان کا رول اس میں بڑا سگنیفیکنٹ رہا ہے, اور اکنالج بھی ہوا ہے انٹرنیشنل لیول پہ کہ ساری دنیا کی اپنی ایک شیئرڈ رسپانسبلٹی ہے, کامن رسپانسبلٹی ہے, جس کے تحت ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں.
یو این او ڈی سی کی رپورٹ کے مطابق صحت کے نتائج کے حوالے سے منشیات کے استعمال کے مجموعی اثرات نہایت تباہ کن ثابت ہو رہے ہیں. رپورٹ میں کہا گیا کہ یو این او ڈی سی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے اس بات پر زور دیا کہ بین الاقوامی برادری اپنے وعدوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اکٹھی ہو. اقوام متحدہ کے ادارے کی رپورٹ کے مطابق 2016 میں منشیات کے استعمال کے باعث تقریباً 2,07,000 اموات رپورٹ کی گئیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اگر مناسب تدابیر اختیار کی جاتی تو ان اموات کو روکا جا سکتا تھا۔ رپورٹ میں غربت اور منشیات کے مسائل کے دیگر پہلوؤں کے درمیان مضبوط رابطوں کی نشاندہی بھی کی گئی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کی جانب دنیا کی توجہ مبذول کرانے کے لیے آج پاکستان میں یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ بھارتی کشمیر میں جاری احتجاجی مظاہروں میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں اب تک ہلاک ہونے والوں کی تعداد 45 سے بڑھ چکی ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ کسی بھی ریاست کو سیاسی مفادات اور ریاستی حکمت عملی کے نام پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ بدھ کو یہ بات انہوں نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کی طرف سے شہریوں کے خلاف کی جانے والی ہلاکت خیز کارروائیوں پر ایک پیغام میں کہی۔ حالیہ دنوں میں بھارتی کشمیر میں مظاہروں کے دوران بھارتی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں اور مختلف کارروائیوں کے دوران 45 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں، اور کشمیر کے اس حصے میں کرفیو کے نفاذ کے علاوہ موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس بھی عارضی طور پر معطل رکھی گئی۔ کشمیر میں ان ہلاکتوں کی مذمت کرتے ہوئے پاکستان میں بدھ کو سرکاری طور پر یوم سیاہ منایا گیا۔ اس موقع پر اپنے پیغام میں پاکستانی وزیراعظم نے بھارت پر زور دیا کہ وہ بین الاقوامی برادری کے سامنے کیے گئے اپنے عہد کے مطابق کشمیریوں کو خود ارادیت کا حق دے۔ کشمیر دونوں ہمسایہ ایٹمی قوتوں کے درمیان شروع ہی سے متنازع علاقہ ہے، جس کا ایک حصہ پاکستان اور ایک بھارت کے زیر انتظام ہے۔ بھارت کشمیر سے متعلق پاکستان کی تشویش کو مسترد کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ وہ اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے باز رہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس سواروپ کا کہنا ہے کہ پاکستان جموں کشمیر کی صورتحال سے سیاسی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور ان کے بقول بھارت کو توقع ہے کہ پاکستان اس کے داخلی معاملات میں مزید مداخلت سے باز رہے گا۔ تاہم وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ کشمیر کو بھارت کا اندرونی معاملہ تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اقوام متحدہ اسے متنازع قرار دے چکی ہے، جبکہ بھارت خود بھی یہ عہد کر چکا ہے کہ وہ کشمیریوں کی خواہش کا تعین کرنے کے لیے رائے شماری کروائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کشمیر کے عوام پر بھارت کے مبینہ مظالم سے غافل نہیں رہ سکتا، اور کشمیریوں کی سفارتی و سیاسی حمایت جاری رکھے گا۔ یوم سیاہ کے موقع پر پاکستان کے مختلف شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں، جبکہ وفاقی و صوبائی حکومتوں کے ملازمین بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر اپنے فرائض انجام دیتے رہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
خارجہ امور کی بھارتی وزیر نے کہا ہے کہ ان کا ملک کبھی بھی جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے این پی ٹی پر دستخط نہیں کرے گا۔ ایوان زیری میں بیان دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیوکلیئر سپلائرز گروپ میں شمولیت کے سلسلے میں ان کی حکومت چین کو قائل کرنے کی کوشش جاری رکھے گی۔ مزید تفصیلات نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
وزیر خارجہ سشما سوراج نے پارلیمنٹ میں کہا کہ بھارت تباہ کن ہتھیاروں کی عدم توسیع کے معاہدے این پی ٹی پر کبھی بھی دستخط نہیں کرے گا، اور نیوکلیئر سپلائر گروپ این ایس جی کا رکن بننے کی خاطر چین کے ساتھ، جس نے رکن بنائے جانے کی مخالفت کی تھی، بات چیت کرے گا۔ یاد رہے کہ این ایس جی کا رکن بننے کی شرطوں میں سے ایک این پی ٹی پر دستخط کرنا بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص کسی مسئلے پر ایک بار راضی نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کبھی راضی نہیں ہوگا۔ ہم اس معاملے پر چین کے ساتھ تبادلہ خیال جاری رکھیں گے۔ انہوں نے یہ بیان اپوزیشن ارکان کے اس مطالبے پر دیا کہ حکومت این ایس جی میں بھارت کے شامل ہونے کے معاملے کی وضاحت کرے۔ سشما سوراج نے کہا کہ چین نے بھارت کے رکن بننے کی کوششوں میں رکاوٹ ڈالی تھی۔ چین نے سوال اٹھایا تھا کہ این پی ٹی پر دستخط نہ کرنے والا کوئی ملک این ایس جی کا رکن کیسے بن سکتا ہے۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بھارت کو این پی ٹی پر دستخط کیے بغیر ہی 2008 میں استثنا مل گیا تھا۔ وزیر خارجہ نے اس بات کو رد کر دیا کہ سول میں این ایس جی کا اجلاس ہونے سے قبل ہی بھارت نے ممکنہ طور پر رکن بنائے جانے کی بہت زیادہ تشہیر کر دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم نے 12 مئی کو رکن بننے کی درخواست دی تھی تو کوئی تشہیر نہیں کی تھی، بلکہ خاموشی کے ساتھ یہ کام کیا گیا تھا۔ انہوں نے اس بات کو بھی مسترد کر دیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے میکسیکو اور سوئٹزرلینڈ کے دورے کے بعد بھارت کا رکن نہ بنایا جانا بھارت کی سفارتی ناکامی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میکسیکو نے بھارت کی حمایت کی تھی، لیکن جب فیصلہ بھارت کے حق میں نہیں گیا تو اس نے مذکورہ گروپ سے اس پر دوبارہ فیصلہ کرنے کو کہا۔ سشما سوراج نے استثنا حاصل کرنے اور رکن بننے کے فرق کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ استثنا کا مطلب برآمدے میں بیٹھنا اور رکن بننے کا مطلب کمرے میں بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
ترکی کے صدر رجب طیب اردوان بدھ کی صبح اپنی نیشنل سیکیورٹی کونسل سے ملاقات کر رہے ہیں. یہ اجلاس پچھلے ہفتے بغاوت کی ایک ناکام کوشش کے پس منظر میں بلایا گیا ہے. سیکیورٹی اجلاس کے اختتام پر وہ اپنی کابینہ کے وزراء سے ملیں گے, جس کے بعد ایک اہم اعلان متوقع ہے. امریکہ کے صدر باراک اوباما نے اپنے ترک ہم منصب رجب طیب اردوان کو ترکی میں گزشتہ ہفتے ہونے والی ناکام بغاوت کی تحقیقات میں معاونت کی پیشکش کی ہے. وائٹ ہاؤس کے مطابق منگل کو اردوان سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے صدر اوباما نے واضح کیا کہ امریکہ تحقیقات میں مناسب معاونت فراہم کرے گا. اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق نے ترکی میں فوجی بغاوت کی کوشش کی مذمت کی ہے, تاہم انہوں نے گزشتہ ہفتے کی ناکام بغاوت میں حصہ لینے کے شعبے میں ہزاروں افراد کی گرفتاریوں اور نوکریوں سے نکالے جانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. مزید تفصیل وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا شلائن کی رپورٹ میں. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ زید راد الحسین نے کہا ہے کہ تشدد کے ذمہ داران کو ہر حال میں انصاف کے کٹہرے تک لایا جائے, تاہم اس عمل میں قانون کے تقاضوں اور انسانی حقوق کے اصولوں کا خیال رکھا جائے. ترک حکام نے ناکام فوجی بغاوت میں حصہ لینے کے شعبے میں بڑے پیمانے پر گرفتاریاں کی ہیں. تقریباً 9,000 پولیس اہلکاروں اور 6,000 فوجی افسروں کو معطل کر دیا ہے, جبکہ ایک اندازے کے مطابق 3,000 ججوں کو بھی ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے. مسٹر زید نے کہا کہ انہیں اتنے بڑے پیمانے پر معطلیوں اور گرفتاریوں پر شدید تشویش ہے. ان کی ترجمان خاتون روینا شمدسانی کا کہنا تھا کہ خاص طور پر معطلیاں قابل تشویش ہیں, اس سے ترکی میں عدالتی خود مختاری سے متعلق خدشات پیدا ہو رہے ہیں.
The High Commissioner stresses that the independence of the judiciary and of the legal profession is key to the fair administration of justice.
ہائی کمشنر نے اس بات پر زور دیا ہے کہ کسی بھی ملک میں انصاف پر مبنی نظم و نسق کا انحصار قانونی شعبوں اور عدالتی نظام میں خود مختاری پر ہے, اور ججوں کو اپنا کام بیجا بندشوں, دباؤ, دھمکیوں اور دخل اندازی کے بغیر انجام دینا چاہیے, اور بڑے پیمانے پر گرفتاریاں اور ججوں کی معطلیاں خطرے کی گھنٹی ہیں. شمدسانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہائی کمشنر کا دفتر ترک حکام کے ساتھ رابطے میں ہے, اور اس نے درخواست کی ہے کہ آزاد اور خود مختار مبصرین کو حراستی مقام تک رسائی دی جائے.
There need to be independent observers, independent people visiting and ensuring that the conditions of detention are adequate.
اس وقت خود مختار مبصرین اور آزاد افراد کی آمد و رفت کی ضرورت ہے, اور اس بات کی یقین دہانی کی کہ معطلی موزوں اور مناسب شرائط پر ہو رہی ہے, اور اس بات کی یقین دہانی کرائی جائے کہ وکلاء کی وہاں تک رسائی ہو, اور حراست میں لیے جانے والے افراد کے اہل خانہ کی ان تک رسائی ہو. یہاں خود مختار اور آزاد مبصرین کی ضرورت ہے, چاہے وہ اقوام متحدہ سے ہوں یا کسی اور ادارے سے, اس سے فرق نہیں پڑتا. اہم بات صرف یہ ہے کہ یہ مبصرین آزاد اور خود مختار ہوں. گزشتہ ہفتے ترکی میں اس ناکام بغاوت میں تقریباً 300 افراد مارے گئے تھے. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ اگر لوگوں نے مطالبہ کیا تو وہ موت کی سزا بحال کرنے کے لیے تیار ہیں. ہائی کمشنر زید راد الحسین نے خبردار کیا ہے کہ سزائے موت کی بحالی بین الاقوامی طور پر ترکی پر عائد ہونے والی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی ہے اور غلط سمت ایک قدم ہے. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. ترکی کے سرکاری میڈیا کے مطابق شمالی عراق میں بدھ کی صبح ترک فضائیہ کی کارروائی میں 20 کرد جنگجو مارے گئے. خبر سائے ادارے انادولو کے مطابق ترکی نے F-16 جنگی طیاروں سے اپنی سرحد کے قریب عراق کے پہاڑی علاقے کرکوک میں کردش ورکرز پارٹی کے اراکین کو نشانہ بنایا. انڈیانا کے گورنر مائک پینس, جو ایک نامور کنزرویٹو ہیں اور جنہیں ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا نائب صدر نامزد کیا ہے, بدھ کے روز اپنا کیس پیش کریں گے کہ آیا انہیں آئندہ امریکی رہنماؤں کے طور پر کیوں منتخب کیا جانا چاہیے. امریکی مسلمانوں میں وہ لوگ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کر رہے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ ترک وطن اور دہشت گردی کے بارے میں جس انداز سے بات کر رہے ہیں, اس سے پہلے کسی نے نہیں کی. ریپبلکن کنونشن کے موقع پر وائس آف امریکہ کی کیتھرین نے وہاں موجود کچھ لوگوں سے اس بارے میں بات کی ہے. تفصیل بتا رہی ہیں مدثرہ منظر.
ساجید تارار. اس ریپبلکن کنونشن میں ایک غیر متوقع اعلان ایک امریکی مسلمان کے بارے میں تھا جو ڈونلڈ ٹرمپ کی نامزدگی کی رات انہیں اپنی حمایت کا یقین دلا رہے ہیں. ساجد تارڑ کنونشن میں گھنٹوں پہلے سے موجود تھے. وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ اسلام میں نفرت کی آمیزش کہاں سے ہو رہی ہے. ساجد تارڑ نامہ نگاروں کو بتاتے رہے کہ مسلم امریکی ووٹر ٹرمپ کی متنازع تجاویز کو کھلے دل سے قبول کر رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے خیالات کی ایک جھلک.
I will suspend immigration from areas of the world where there is a proven history of terrorism against the United States, Europe.
میں دنیا کے ان علاقوں سے جہاں امریکہ, یورپ یا ہمارے اتحادیوں کے خلاف دہشت گردی کی تاریخ ثابت ہو چکی ہے, ترک وطن کا سلسلہ اس وقت تک بند کر دوں گا جب تک یہ سمجھ میں نہ آ جائے کہ ان خطرات سے کیسے نمٹا جائے۔ ترک وطن پر پابندی تارڑ اور دیگر لوگوں کو اس گروپ میں لے آئی ہے جسے ٹرمپ رائے ریپبلکن نامزدگی کا نام دیا گیا ہے۔ کنونشن سے کچھ روز پہلے واشنگٹن میں وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے تاجد فرار نے کہا،
سیفٹی آف امریکہ نمبر ون پرائیورٹی فار ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ بینگ اے مسلم امریکن از مائی نمبر ون پرائیورٹی۔
امریکہ کا تحفظ ڈونلڈ ٹرمپ کی اولین ترجیح ہے اور ایک مسلم امریکی کی حیثیت سے یہ میری بھی اولین ترجیح ہے۔ رابعہ کزان مسلمز فار ٹرمپ نامی گروپ میں شامل ہیں۔ وہ ترکی میں ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئیں اور پھر امریکہ آ گئیں۔
اف ٹرمپ بیننگ مسلم ٹیمپرری اینڈ بیک گراؤنڈ چیکنگ،
وہ کہتی ہیں اگر ٹرمپ عارضی طور پر مسلمانوں پر پابندی لگاتے ہیں یا ان کے تفصیلی قواعد کی پرکھ کرتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا امریکی مسلمانوں کے ووٹ سے نومبر میں ان ریاستوں میں فرق پڑے گا جو انتخابی نتائج تبدیل کر سکتی ہیں؟ تو فروری میں ایک جائزے کے مطابق اس کا امکان نہیں ہے، کیونکہ اس میں مسلمانوں کا دو تہائی خود کو ڈیموکریٹ کہتا ہے اور صرف 11% نے کہا کہ وہ ٹرمپ کو ووٹ دیں گے۔ یہ مطالعہ کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز یا کیئر نے کروایا تھا۔ یہ تنظیم خود کو مسلمانوں کے شہری حقوق کی سب سے بڑی تنظیم کہتی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایڈز سن 2016 کے نام سے موسوم 21ویں بین الاقوامی ایڈز کانفرنس جنوبی افریقہ کے شہر ڈربن میں شروع ہو گئی ہے۔ توقع ہے کہ اس سال لگ بھگ 18,000 افراد اس کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ کانفرنس کا موضوع ہے ایکسیس ایکویٹی رائٹس ناؤ، یعنی اب انصاف کے حق تک رسائی ہونی چاہیے۔ یہ کانفرنس اس سے پہلے ایک بار سن 2000 میں ڈربن میں منعقد ہوئی تھی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کے نامہ نگار جو ڈی کیپوا کی رپورٹ۔ انٹرنیشنل ایڈز سوسائٹی کے صدر کرس بیرر کا کہنا ہے کہ اگرچہ ایچ آئی وی ایڈز کے سد باب کے سلسلے میں بہت زیادہ پیش رفت ہوئی ہے، لیکن ابھی بہت کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے۔
Millions of people are still being left behind. More than a million people still die of HIV.
لاکھوں لوگ ابھی تک نظر انداز ہو رہے ہیں۔ 10 لاکھ سے زیادہ افراد ابھی تک ہر سال ایچ آئی وی ایڈز کی وجہ سے لقمہ اجل بن جاتے ہیں، اور مزید 2 لاکھ افراد ایچ آئی وی ایڈز کے نئے شکار بن جاتے ہیں۔ گزشتہ دنوں جاری ہونے والے متعلقہ اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ بالغ افراد میں ایچ آئی وی کے انفیکشنز کے نئے مریضوں کی تعداد مجموعی طور پر تعطل کا شکار ہو گئی ہے، اور ان میں گزشتہ 5 برسوں میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے۔ ایڈز کی روک تھام کے پریپ جیسے نئے طریقے ان لوگوں کی اکثریت کی پہنچ سے دور ہیں جو ان سے استفادہ کر سکتے تھے۔ جانز ہاپکنز بلومبرگ اسکول آف پبلک ہیلتھ میں وبایات کے شعبے کے پروفیسر بیرر ایڈز سن 2016 کے انٹرنیشنل چیئر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایڈز کے مرض سے منسلک بدنامی اور امتیازی برتاؤ اس کے علاج اور احتیاطی طریقوں تک رسائی کی راہ میں مسلسل ایک رکاوٹ ہیں۔ ڈربن آنے والوں کے لیے استقبالی وفود میں شریک چیئر اولیو شسانہ بھی شامل ہیں، جو جنوبی افریقہ کی ہیومن سائنسز ریسرچ کاؤنسل کی سربراہ ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ سن 2000 میں جنوبی افریقہ ان ملکوں میں شامل تھا جہاں ایچ آئی وی ایڈز کے مریضوں کی موجودگی کی شرح سب سے زیادہ تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ ترقی پذیر ملکوں میں کانفرنس کے پہلی بار انعقاد کے بعد حالات میں آہستہ آہستہ تبدیلی شروع ہوئی۔ ڈربن میں ہونے والی تاریخی ایڈز سن 2000 کانفرنس نے تاریخی تبدیلی کے ایک ذریعے کا کام کیا۔ اس نے پورے افریقہ اور ترقی پذیر دنیا میں زندگی بچانے والا ایچ آئی وی علاج متعارف کرانے کی ایک عالمی تحریک کا آغاز کیا۔ تاہم وہ کہتی ہیں کہ اگرچہ ایچ آئی وی ایڈز سے ہونے والی اموات کی تعداد کم ہو گئی ہے، لیکن اس وبا کے خلاف سن 1981 میں جو مہم سرکاری طور پر شروع کی گئی تھی اس کی کامیابی کا اعلان کرنا ابھی بہت زیادہ قبل از وقت ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ لاکھوں لوگوں کو ابھی تک علاج درکار ہے۔ شسانہ کہتی ہیں کہ یہ اجلاس دنیا کو ان اقدامات کا گہرا جائزہ لینے کا موقع فراہم کرے گا جنہیں انجام دینے کی ابھی تک ضرورت ہے۔ مسٹر بان کی مون ایڈز کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں۔ یہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے طور پر ان کا آخری اجلاس ہوگا۔ انہوں نے اس وبا کے بالآخر خاتمے کے لیے ایک نئے دور کی اپیل کی۔ ان کے الفاظ،
ٹو اینڈ دس ایپیڈیمک وی مسٹ کلوز دی گیپس
اس وبا کے خاتمے کے لیے ہمیں اس خلا کو دور کرنا چاہیے جو لوگوں کو اس کی سہولیات تک رسائی اور وقار کے ساتھ زندگی گزارنے میں حائل ہوتا ہے۔ ہمیں وسائل، سائنس اور سہولیات کو بڑھانا چاہیے، اور ہمیں ایچ آئی وی ایڈز کے ساتھ زندگی گزارنے والے لوگوں کے حقوق کو تحفظ اور فروغ دینا چاہیے۔ نائب صدر سیرل راماپوزا نے 21ویں انٹرنیشنل ایڈز کانفرنس کے افتتاح پر جنوبی افریقہ کی حکومت کی نمائندگی کی۔ انہوں نے کہا کہ کانفرنس جنوبی افریقہ کے سابق صدر نیلسن مینڈیلا کی سالگرہ کے موقع پر شروع ہوئی ہے۔
نیلسن مینڈیلاز میموری اینڈ دی ہولڈنگ آف دس کانفرنس گیوز اس آل این اپورچونٹی۔
نیلسن مینڈیلا کی یاد اور اس کانفرنس کا انعقاد ہم سب کو اس وبا کی شدید نوعیت کو سمجھنے کا موقع فراہم کرتے ہیں، جبکہ ہمیں اس کے حل کے متعدد اختراعی طریقوں کے جائزے کا موقع فراہم کرتے ہیں تاکہ ہمیں اپنی زندگی ہی میں ایڈز سے پاک معاشرے کے قیام کو یقینی بنایا جا سکے۔ یو این ایڈز کے سربراہ مشیل سی ڈی بے کا کہنا ہے کہ اس وقت 1,70,00,000 لوگ ایچ آئی وی کا علاج کروا رہے ہیں، لیکن انہیں خدشہ ہے کہ اس جانب ہونے والی بیشتر پیش رفت ممکن ہے اس لیے ناکام ہو جائے کیونکہ عطیہ دہندگان کے فنڈز میں کمی واقع ہو چکی ہے۔
Let me say clearly to all of you that I am scared.
میں آپ سب کے سامنے واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں خوف زدہ ہوں۔ میں خوف زدہ ہوں کیونکہ ہم جنوبی افریقہ کے شہر ڈربن میں مشکل وقتوں میں واپس آئے ہیں۔ دنیا کو بہت سی دوسری مسابقتی ترجیحات کا سامنا ہے، مثلا دہشت گردی، ترک وطن اور دوسرے بہت سے مسائل۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر فنڈز کی کمی کا سلسلہ جاری رہا تو اس وبا کو سن 2030 تک ختم کرنا ممکن نہیں رہے گا۔ ایڈز سن 2016 کے افتتاحی اجلاس کی آخری مقررہ اکیڈمی ایوارڈ یافتہ اداکارہ اور جنوبی افریقہ کی شہری شارلیز تھیرون تھیں۔ وہ شارلیز تھیرون افریقہ آؤٹ ریچ پروجیکٹ کی بانی اور اقوام متحدہ کی امن کی ایک پیامبر ہیں۔ انہوں نے ٹین ایجرز پر مزید توجہ دینے کی اپیل کی۔ انٹرنیشنل ایڈز کانفرنس جمعہ 22 جولائی کو ختم ہو رہی ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ ایک سوال صدیوں سے فلاسفروں کو تنگ کر رہا ہے کہ آیا تخلیقی کام کرنے والے تھوڑے سے پاگل ہوتے ہیں؟ اب جینیٹکس پر تحقیق کرنے والوں کا خیال ہے کہ انہوں نے اس کا جواب تلاش کر لیا ہے۔ یعنی جو چیز کسی کو تخلیقی صلاحیت دیتی ہے وہ اسے تھوڑا پاگل بھی بناتی ہے۔ آرٹسٹ ونسنٹ وین گو سٹاری نائٹ جیسی عظیم پینٹنگز کے خالق ہیں۔ ریاضی دان جان ناش نے اقتصادیات میں انقلابی نظریات پیش کیے۔ یہ دونوں اپنے اپنے فن کے نابغہ روزگار مانے جاتے ہیں، مگر دونوں ہی کو وہموں اور شدید مایوسی کے دورے پڑتے رہے ہیں۔ جینیٹکس کے ماہر کاری سٹیونسن نے ایسے انتہائی ذہین انسانوں کے دماغ کا جنہوں نے حیران کر دینے والی پینٹنگز بنائیں یا ریاضی کے مسئلے حل کیے، عام انسانوں کے دماغوں سے موازنہ کیا۔ وہ کہتے ہیں، کچھ تخلیق کرنے کے لیے آپ کی سوچ مختلف ہونی چاہیے۔ آپ کو دوسروں سے ماورا ہو کر سوچنا ہوگا، اور جب آپ صبح کے وقت اپنے حلقے سے باہر نکل کر سوچتے ہیں تو پھر رات کو اپنے اس حلقے میں واپس نہیں جا سکتے۔ چنانچہ آئس لینڈ میں ڈیکوڈ جینیٹکس گروپ میں اپنے رفقا کے ساتھ سٹیفنسن نے ہزاروں اداکاروں، موسیقاروں، مصنفین اور فنکاروں کے بارے میں معلومات جمع کیں، اور پھر ان کے جینز کا بھی مطالعہ کیا۔ محققین کو پتہ چلا کہ ان لوگوں کی جینز میں وہی خصوصیت پائی گئی جو ایسے لوگوں میں موجود تھی جو سکسوفرینیا کا شکار تھے، حالانکہ ان فنکاروں میں ایسی کسی بیماری کے آثار نہیں تھے۔ سٹیفنسن اسے دو دھاری تلوار سے تشبیہ دیتے ہیں۔
کریٹیویٹی جسٹ لائک آلموسٹ ایوری تھنگ ان آور ورلڈ، ایوری تھنگ ان آور لائف کمز ود ا پرائس، اینڈ دیٹ پرائس از پیڈ بائی دس 1%۔
تخلیقی صلاحیت کی ہماری دنیا میں دیگر تقریباً سب چیزوں کی طرح، ہماری زندگی کی سب چیزوں کی طرح کچھ قیمت چکانا پڑتی ہے، اور 1% لوگ یہ قیمت سکیٹسوفرینیا کی صورت میں چکاتے ہیں۔ ہمارا دماغ ہمیں دو طرح کی صلاحیتیں عطا کرتا ہے، بعض لوگوں کے لیے یہ صلاحیتیں اچھی اور بعض کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ اسٹیفنسن کہتے ہیں کہ تخلیقی صلاحیت اور دماغی مرض کا باہم تعلق طبی ماہرین کو اسکٹسوفرینیا کے علاج میں مدد دیتا ہے تاکہ ہوش بھی ہو اور جنوں بھی رہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان کے ایک معروف اداکار, ماڈل, ہدایت کار, پروڈیوسر اور رائٹر عظیم سجاد کی خصوصی بات چیت سنیے فکر و فن میں.
بڑی عجب کہانی ہے, بڑی عجب کہانی ہے.
پاکستان ٹیلی ویژن کے ایک معروف ڈرامے کرو بیان سے شہرت حاصل کرنے والے عظیم سجاد اس ڈرامے میں حقیقت سے قریب اداکاری کی وجہ سے ناظرین کے ذہنوں پر ایک اینگری ینگ مین کی چھاپ چھوڑ گئے. کیا وہ حقیقتاً بھی ایسے ہی ہیں؟
نہیں, حقیقتاً تو آئی ایم ناٹ این اینگری مین, بس وہ تھا یہ کہ اس دور میں جب پہلا رول ایسا کیا تو اس کے بعد وہ ہوتا ہے نا ایک اسی کو پھر ڈائریکٹر سے وہ کنسیو کرنا شروع ہو گیا کہ یار اس سے سارے یہ اس طرح کے رولس کروا, لیکن یہ کوئی ایک چھاپ پڑ جاتی ہے تو بس وہ پڑ گئی تھی کہ اینگری مین ہے, بٹ ریئل لائف میں آئی ایم ناٹ لائک دیٹ.
کیا خبر ڈاکٹر صاحب؟
ایز اے میٹر آف فیکٹ ان کی ایکس رے کی رپورٹ آ گئی ہے, انہیں اسمال سیل لنگ کینسر ہے.
اگرچہ اس سے قبل بھی ان کا ایک ڈرامہ آن ایئر ہوا لیکن ان کو پہچان کروبیاں سے ملی. وجہ بتاتے ہوئے عظیم کہتے ہیں,
اس سے پہلے میں نے جو پہلا سیریل تھا اسے 2 سال پہلے کیا تھا بیابان کے نام سے, لیکن وہ اس لیے لوگوں کو یاد اس لیے نہیں آتا کہ اس میں میری داڑھی تھی, یہ بالکل ایک ڈفرینٹ لک تھی اور وہ ڈفرینٹ لک تھی, اور پھر یہ کہ یہ کافی اس زمانے میں کافی سپر ہٹ گیا تھا, پراپر ایک وہ جو کہتے ہیں نا شناخت اس پلیس پر ہوئی تھی.
متاثر کن شخصیت اور مقبولیت کے باوجود عظیم سجاد نے اداکاری اور ماڈلنگ کو محدود کرتے ہوئے ہدایت کاری, رائٹنگ اور پروڈکشن کی دنیا میں قدم رکھ دیا.
جگ سارا میلا ہے یہ دنیا بے فانی.
اصل میں آج کل اگر آپ تھوڑی نظر مارے نا تو یہ پچھلے 1-2 ڈیکیڈ سے میل اورینٹیڈ سبجیکٹس نہیں ہو رہے, فیمیل اورینٹیڈ زیادہ ہوتے ہیں, تو بس اس میں پھر سلیکٹیولی ایسے جو چیلنجنگ رولز آتے ہیں میں ایکٹنگ کرتا ہوں ان میں, لیکن یہ کہ وہ ڈائریکشن پہ ایک تو فوکس زیادہ تھا, اور اس میں پھر یہ کہ میں وہ ساز بہو والے پلیس جو ہے میں ریڈیوس کرتا رہا.
کیمرے کے آگے یا پیچھے بطور ایک فنکار کیا زیادہ اچھا لگا؟ وہ کہتے ہیں,
سادیا دراصل میں دونوں کا اپنا مزہ ہے, ایکٹنگ میں صرف یہ ہے کہ آپ تھوڑا سے آپ کی لمٹس ہوتی ہیں, آپ کو سبمٹ کرنا ہوتا ہے خود کو اور پھر ڈائریکٹر کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کے مطابق ایکٹ کرنا ہوتا ہے, تو وہ آپ اسی باؤنڈری کے اندر کھیلتے ہیں. ڈائریکشن میں ایڈوانٹیج ایز این ایکٹر یہ ہو جاتی ہے کہ آپ کو ایکٹر کے درد کا پتہ ہوتا ہے, تو آپ لائک ایز اے ڈائریکٹر یو نو اٹس ایزی ان سے کریکٹرائزیشن میں ان کی ہیلپ کرنا, ان سے نکالنا وہ کریکٹر, ان کو وہ روم دینا, وہ پروٹوکول دینا, تو کمانڈ جو ہے وہ ڈائریکشن میں زیادہ ہے, اس لیے اس کا اپنا ایک ڈفرینٹ مزہ ہے بینگ دا کیپٹن آف دا ٹیم. بس ان دونوں کے درمیان جو تھن لائن ہے وہ یہی ہے کہ ڈائریکٹر کی لمٹس نہیں ہوتی اور ایکٹر کی لمٹس ہوتی ہیں.
لیکن انہوں نے بتایا کہ وہ ایک بار پھر اداکاری کی جانب رخ کر رہے ہیں.
ایز این ایکٹر وہ ارج ہوتی رہتی ہے ایکٹنگ کی, اور میں کرتا بھی کر رہا ہوں, خیر میں نے تھوڑا زیادہ دوبارہ شروع کر رہا ہوں ایکٹنگ کے پروجیکٹ, ابھی میرا ایک نیا پلے آ رہا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. کیسی خوشی لے کے آئے, چاند اس کا نام ہے.
ایک جوڑا استری کرنے کے لیے دیا ہے وہ بھی نہیں ہو رہا, تم سے آدھا گھنٹہ لگا دیا.
تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے ہمارا خاندان جدی پشتی یہی کام کرتا ہے. ارے بھائی ہم نواب ہیں, نواب. اتنی بڑی کمپنی کا MD ہوں میں اور تم نہ جانے کیا کیا کرواتی رہتی ہو مجھ سے.
اس انٹرویو کا اگلا حصہ آپ ہمارے آئندہ کے فکر و فن میں سن سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اس انٹرویو کی تفصیل پڑھنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے, پتا ہے urduvoa.com. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام ہفتہ آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے, اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب, ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے.
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہے, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد. ایچ آئی وی ایڈز کے بارے میں جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں اس وبا میں مبتلا ہونے اور ہلاک ہونے والوں کی شرح دنیا کے دوسرے ملکوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. جنوبی افریقہ میں بین الاقوامی ایچ آئی وی ایڈز کانفرنس کے موقع پر جاری ہونے والی رپورٹ یہ ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان میں اس موذی مرض سے مرنے والوں کی شرح میں اوسطاً 14% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں.
پاکستان میں ایچ آئی وی ایڈز سے ہونے والی اموات میں گزشتہ برسوں میں بتدریج اضافہ دیکھا گیا ہے, جسے اس مرض سے متاثرہ افراد کے لیے کی جانے والی ناکافی طبی تدابیر کا شاخصانہ قرار دیا جا رہا ہے. یہ بات امریکہ میں یونیورسٹی آف واشنگٹن کے انسٹیٹیوٹ فار ہیلتھ میٹرکس اینڈ ایویلیویشن کی مرتب کردہ ایک رپورٹ میں بتائی گئی, جو کہ ایڈز سے متعلق جنوبی افریقہ میں ہونے والی ایک بین الاقوامی کانفرنس میں پیش کی گئی. رپورٹ کے مطابق سن 2005 میں پاکستان میں اس مرض سے ہونے والی اموات کی تعداد 350 تھی, جو کہ سن 2015 میں 1480 ریکارڈ کی گئی, اور یہ 14.42% سالانہ اضافے کو ظاہر کرتی ہے. سرکاری اندازوں کے مطابق ملک میں اس موذی وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد تقریباً 94,000 ہے, جن میں سے صرف 14,000 کے لگ بھگ افراد ہی باقاعدہ اندراج کے ساتھ ملک میں قائم ایڈز کنٹرول سینٹر سے ادویات لے رہے ہیں. تاہم غیر سرکاری اندازے متاثرہ مریضوں کی تعداد 100,000 سے کہیں زیادہ بتاتے ہیں. ایڈز ایک لا علاج مرض ہے, لیکن ایسی ادویہ موجود ہیں جن سے اس وائرس سے جسم میں ہونے والے نقصانات کو سست یا کم کرنے میں مدد ملتی ہے. ایڈز اور اس سے بچاؤ سے متعلق شعور اجاگر کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم ایوارڈ کی عہدیدار میمونہ نور نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اس رپورٹ کے نتائج سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ صورتحال میں بہتری کے لیے قومی سطح پر مربوط اور مؤثر کوششوں کی ضرورت ہے. ان کا کہنا تھا کہ ایک عرصے سے جاری آگاہی مہم کے باوجود اب بھی عام لوگ اس مرض سے متعلق بات کرتے ہوئے شرماتے اور گھبراتے ہیں, اور اس کی وجہ اس بیماری کو صرف غیر محفوظ جنسی اختلاط سے جوڑا جانا ہے.
جب ہم ایچ آئی وی ایڈز کی بات کرتے ہیں تو اٹ از ناٹ جسٹ سمپل ہیلتھ ایشو نہیں ہے, اٹس اے سوشل اکنامک اینڈ ڈیولپمنٹ ایشو ایز ویل. تو ہم کو چاہیے کہ اس کو اس پرسپیکٹو میں بھی دیکھیں. اب ان کے سینٹر بنانے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا نا, جب تک کہ آپ اویئرنیس نہیں کریں گے یا اس کی پریونشن کے لیے کام نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا, تو پیپل اینڈ یو ہیو ٹو موبلائز پیپل ٹو کم ٹو دوز سینٹرز.
6 سال قبل ملک کے آئین میں 18ویں ترمیم کے بعد سے بہت سے شعبے مرکز سے صوبوں کو منتقل کر دیے گئے تھے, جن میں صحت کا شعبہ بھی شامل ہے. دیگر ماہرین کی طرح میمونہ نور بھی یہ کہتی ہیں کہ صوبوں کو منتقلی کے بعد دیگر بیماریوں کے علاوہ خاص طور پر ایڈز کی روک تھام کی کوششیں بھی مؤثر انداز میں جاری نہیں رہ سکیں, جس کی وجہ اس بارے میں وسائل کی کمی بتائی جاتی ہے. حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ایڈز کے علاج کے لیے مراکز قائم کرنے کے علاوہ لوگوں میں اس بیماری سے متعلق آگاہی مہم بھی چلائی جاتی ہے, لیکن اس میں معاشرے کے سبھی طبقہ فکر کے لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ اس مرض میں مبتلا افراد اپنے علاج کے لیے اسپتالوں اور حکومت کی طرف سے بنائے گئے خصوصی مراکز میں جانے سے نہ ہچکچائیں. نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام کے مطابق ملک بھر میں ایسے مراکز کی تعداد بھی بڑھائی جا رہی ہے, جہاں ایچ آئی وی ایڈز سے متاثرہ افراد کی مفت تشخیص اور انہیں ادویہ فراہم کی جاتی ہیں. اگرچہ اس وقت ان مراکز میں اندراج شدہ مریضوں کی تعداد خاصی کم ہے, تاہم عہدیدار اس مرض کے خلاف کام کرنے والوں کے ساتھ مل کر ملک میں اس مرض سے متاثرہ تمام مریضوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
انسانی حقوق کے عالمی ادارے ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے معروف ماڈل اور سوشل میڈیا کی مشہور شخصیت قندیل بلوچ کے قتل کے مقدمے میں پنجاب حکومت کے فریق بننے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ بھائی کے ہاتھوں قتل ہونے والی قندیل کا مقدمہ اس کے والد کی جانب سے دائر کیا گیا تھا، جس کے بارے میں کئی حلقوں کو خدشہ تھا کہ بعد ازاں باپ کی جانب سے معاف کرنے پر قاتل سزا سے بچ سکتا ہے۔ مزید تفصیلات لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ میں۔
پاکستان میں سوشل میڈیا میں شہرت پانے والی ماڈل قندیل بلوچ کے قتل کے مقدمے کے حوالے سے حقوق انسانی کی بین الاقوامی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے پنجاب حکومت کے اس اقدام کو سراہا ہے کہ ایف آئی آر میں تعزیرات پاکستان کی وہ شق شامل کر دی گئی ہے جس کے تحت اب راضی نامہ ممکن نہیں رہا اور مجرم کو لازماً سزا ہی ملے گی۔ پاکستان میں قانونی ماہرین اس شق کے مؤثر ہونے کے بارے میں اب بھی متضاد آرا رکھتے ہیں۔ قانونی ماہرین کا ایک گروپ یہ رائے رکھتا ہے کہ ایف آئی آر میں پولیس نے تعزیرات پاکستان کی دفعہ 302 کے ہمراہ 311 بھی شامل کر دی ہے اور اس طرح اس مقدمے کو ناقابل راضی نامہ بنانے کی کوشش تو کی ہے، مگر اس مقدمے میں شکایت کنندہ ماڈل قندیل بلوچ کا باپ ہے جس کو ان قانونی ماہرین کے مطابق مجرم کو معاف کرنے کا حق پھر بھی رہے گا۔ ان کا استدلال ہے کہ حکومت صرف اس وقت مدعی بن سکتی ہے جب کسی مقدمہ قتل میں کوئی اور مدعی نہ ہو، اور حکومت کے مدعی بننے ہی سے یہ ممکن ہوتا ہے کہ مقدمہ قابل صلح نہ رہے اور مجرم سزا پائے۔ قانونی ماہرین کے ایک دوسرے گروپ کی رائے اس سے مختلف ہے۔ معروف قانونی ماہر اظہر صدیق کا تعلق اسی گروپ سے ہے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا،
جہاں بات آ جائے کہ فساد پہ لرز، یعنی ایسے واقعات جس سے معاشرے میں فساد پھیلنے کا اندیشہ ہو، پاکستان پینل کوڈ تعزیرات پاکستان کا سیکشن 311 اسی لیے فراہم کیا گیا ہے۔ جب 311 اٹریکٹ ہو جائے گا اس کے اندر، پھر یہ صلح نہیں ہو سکے گی۔ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ کل آپ صلح کے حوالے سے اگر آپ جائیں گے تو 311 آڑے آ جائے گا۔ اگر مثال کے طور پر اس میں دہشت گردی کی ڈالی ہوئی ہے، دہشت گردی کی دفعات میں تو صلح نہیں ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس میں دہشت گردی کا ایلیمنٹ نہیں ہے قندیل بلوچ کے حوالے سے، اس میں 311 یقیناً اٹریکٹ ہو سکتا ہے۔ اس میں مدعی بھی چاہے صلح تو نہیں ہو سکے گی، وہ کیس سٹیٹ کیس کہلائے گا فساد فی الارض۔ اور یہ آپ کے تعزیرات پاکستان میں موجود ہے، اسلامی نظریاتی کاؤنسل بلکہ ایک ایک نے اس کو ڈسکس کیا ہوا ہے، اور اس کی جو کانسٹیٹیوشنلٹی ہے وہ آج تک ویلڈ ہے۔
مبصرین کہتے ہیں کہ اس معاملے کا فیصلہ تو اب اس وقت ہوگا جب یہ مقدمہ عدالت میں جائے گا۔ تاہم ان کی رائے ہے کہ اس مسئلے کا اصلی حل غیرت کے نام پر قتل کے خاتمے کے لیے نئی قانون سازی ہی ہے۔ دریاسنا حقوق انسانی کی تنظیمیں اس بات پر زور دے رہی ہیں کہ غیرت کے نام پر قتل میں معافی کا سلسلہ حکومت کو ہر حال میں بند کروانا چاہیے۔ ان تنظیموں کی ہمراہ کئی سیاسی رہنما بھی، جن میں سابق صدر آصف علی زرداری بھی شامل ہیں، یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ غیرت کے نام پر قتل کے تدارک کے لیے نیا قانون منظور کرنے کا حکومت اپنا وعدہ جلد پورا کرے۔ آسکر ایوارڈ یافتہ دستاویزی فلموں کی پروڈیوسر شرمین عبید چنائک کی غیرت کے نام پر قتل سے متعلق دستاویزی فلم کی وزیر اعظم ہاؤس میں نمائش کے موقع پر حکومت نے عندیہ دیا تھا کہ وہ جلد غیرت کے نام پر قتل کے خلاف ایک مؤثر قانون پارلیمنٹ سے منظور کروائے گی۔ حقوق انسانی کی تنظیموں کی اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں ہر سال لگ بھگ 1000 خواتین غیرت کے نام پر قتل کا شکار ہوتی ہیں۔ افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
بھارتی شہر ایودھیا کی تاریخی بابری مسجد کے تنازع کے مقدمے میں سب سے پرانے فریق ہاشم انصاری انتقال کر گئے ہیں۔ بابری مسجد کو برسوں پہلے انتہا پسند ہندوؤں کے ایک ہجوم نے حملہ کر کے منہدم کر دیا تھا۔ مزید تفصیلات نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
بابری مسجد معاملے کے سب سے پرانے مدعی محمد ہاشم انصاری کا بدھ کی صبح 5 بجے ایودھیا میں واقع اپنی رہائش گاہ پر انتقال ہو گیا۔ وہ 96 سال کے تھے۔ پسماندگان میں ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے۔ وہ ایک طویل عرصے سے دل کے عارضے میں مبتلا تھے۔ ان کے پیس میکر لگا ہوا تھا۔ ان کے انتقال کی اطلاع ان کے بیٹے اقبال نے دی۔ उनका घर मुतनाजिया बाबरी मस्जिद राम जन्म भूमि से ज्यादा दूर नहीं है। इकबाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो अपने वालिद की लड़ाई को आगे जारी रखेंगे। हाशिम अंसारी 1949 से ही बाबरी मस्जिद मामले से मुंसलिक रहे हैं। 1949 में जब बाबरी मस्जिद के अंदर खुफिया तरीके से राम की मूर्ति नसब कर दी गई तो सबसे पहले उन्होंने ही रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उस साल उन्हें अमने आम्मा में खलल डालने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। 1952 में बाबरी मस्जिद में अजान देने की वजह से फैजाबाद की एक अदालत ने उन्हें 2 साल जेल की सजा सुनाई थी। 1961 में जब सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने फैजाबाद की एक अदालत में बाबरी मस्जिद की मिल्कियत के बारे में टाइटल सूट दाखिल किया तो 6 मुद्दईयान में से हाशिम अंसारी भी शामिल थे। वो बाबरी मस्जिद मामले में मुसलमानों की आवाज समझे जाते थे। उनके इंतकाल से न सिर्फ मुसलमानों में बल्कि अयोध्या के हिंदुओं में भी रंजो गम की लहर दौड़ गई। उनके इंतकाल की खबर मिलते ही राम जन्म मंदिर के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास और महंत ज्ञान दास समेत मुतद साधु संत उनके घर पहुंचे और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। ज्ञान दास ने कहा कि उन्होंने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया। आचार्य सत्येंद्र ने कहा कि उनका इंतकाल राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले के लिए नुकसानदेह है। वहां आने वाले गैर मुस्लिमों ने कहा कि हाशिम अंसारी नरमगो थे, अच्छे इंसान थे और बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़ा का हल बातचीत से निकालना चाहते थे। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर एडवोकेट जफरयाब जिलानी ने कहा कि हाशिम अंसारी के इंतकाल से बाबरी मस्जिद के मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ेगा, अलबत्ता अवामी जिंदगी पर इसका असर पड़ेगा। वो बाबरी मस्जिद के मामले का जाती तौर पर इल्म रखने वाले आखिरी शख्स थे। वो इस मामले की तमाम बारीकियों से वाकिफ थे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साबिक तर्जुमान और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के सदर डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने भी कहा कि हाशिम अंसारी के इंतकाल से बाबरी मस्जिद के मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वो अदालत में अपना बयान दे चुके थे और उस पर जिरह भी हो चुकी थी। उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका से बातचीत में कहा कि उनके अलावा इस मामले के 5 मुद्दईयान का भी इंतकाल हो चुका है। अदालत में बयानात और जिरह का मामला मुकम्मल हो चुका है और तमाम दस्तावेजात दाखिल की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, उनके इंतकाल से समाज का जरूर नुकसान हुआ है, एक अच्छा इंसान दुनिया से चला गया। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
तुर्की के सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हुकाम क्रैकडाउन की हालिया कार्रवाई में 625 प्राइवेट स्कूलों और तालीम से मुतालिक इदारों को बंद कर रहे हैं। इन स्कूलों का ताल्लुक जिलावतन रहनुमा फतेहुल्ला गुलैन से था जिन्होंने तुर्की भर में अपनी तालीमात फैलाने के लिए इन स्कूलों का आगाज किया था। बुध की सुबह तुर्की की आला तालीमी कौंसिल ने तालीम से वाबस्ता शख्सियात के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी लगा दी थी और जो इस वक्त गैर मुल्की दौरों पर हैं उन्हें फौरी वापसी का हुक्म दिया गया है। अमरीका की रिपब्लिकन पार्टी ने मशहूर कारोबारी शख्सियत डोनाल्ड ट्रंप को सन 2016 के सदारती इंतखाब के लिए बाजाबता उम्मीदवार नामजद किया है। वॉइस ऑफ अमेरिका के रिचर्ड ग्रीन की रिपोर्ट की तफसीलात के साथ नीलोफर मुगल।
मंगल के रोज क्लीवलैंड ओहायो में पार्टी के कौमी कन्वेंशन के दूसरे दिन पार्टी वफूद ने रियासतों की बुनियाद पर वोट डाले और इस तरह नामजदगी के लिए 1,237 वोट दरकार थे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर रिपब्लिकन पॉल रायन के अल्फाज हैं। स्पीकर पॉल रायन उम्मीदवारों को मिलने वाले वोटों की तादाद बता रहे हैं।
1,725 ट्रंप।
वो कह रहे हैं कि ट्रंप ने 1,725 वोट हासिल किए हैं। टेड क्रूज ने 475, जॉन केसक ने 120 वोट हासिल किए हैं, मार्को रूबियो को 114, साथ कार्सन को, बुश को 3 और पॉल को 3 वोट मिले हैं।
अकॉर्डिंगली द चेयर अनाउंसेस दैट डोनाल्ड जे ट्रंप हैविंग रिसीव्ड अ मेजॉरिटी ऑफ दीस वोट्स एंटाइटल्ड to be cast at the convention has been selected as the Republican Party nominee for President of the United States.
इसके मुताबिक पार्टी ने फैसला किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वोटों की अक्सरियत हासिल की है और इस तरह वो रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से अमेरिका के सदर के लिए उम्मीदवार नामजद होते हैं। बाज़ाब्ता तौर पर नामजदगी के ऐलान के कुछ देर बाद ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر نے اپنے والد کے حق میں ایک مضبوط خطاب کیا. A
president who speaks his mind and not just when it behooves him to do so. Who doesn't have to run a focus group or use data analytics.
ریپبلکن پارٹی کے نامزد امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ صدر وہ ہوتا ہے جو اپنے خیالات کے مطابق بات کرے، نہ کہ جو حالات کے مطابق اسے تبدیل کرے، جو محض ایک ہی گروپ کی نمائندگی نہ کرے یا اعداد و شمار کی بنیاد پر ایک رائے تشکیل نہ دے، جو وہ کچھ کہتا ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ آپ جو سننا چاہتے ہیں. صدر وہ ہے جو اس ملک کے محنت کش مرد اور خواتین کی ایک بار پھر آواز بنے گا. ڈیلی گیٹس نے نومبر کے عام انتخابات میں ٹرمپ کی ممکنہ امیدوار سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کے خلاف بھی خطاب سنے. نیو جرسی کے گورنر کرس کرسٹی نے اپنے کنونشن میں کلنٹن پر کڑی تنقید کی. ان کا خطاب ایک طرح سے کلنٹن کے خلاف عوامی مقدمہ تھا. ان کے الفاظ ہیں،
Now time, time after time after time, the facts and just the facts lead you to the same verdict.
ایک کے بعد ایک حقیقتیں سامنے آ رہی ہیں جو آپ کو ایک ہی نتیجے پر لے کے جاتی ہیں، دنیا بھر میں بھی اور یہاں بھی، لیبیا میں، نائجیریا میں،
Guilty.
قصوروار،
In China and Syria.
چین اور شام میں، اس کا جواب حاضرین نے دیا،
In Iran and Russia and Cuba.
ایران اور کیوبا میں، قصوروار،
to keep her own and lying to cover it all up.
اور یہاں ملک کے اندر بھی امریکہ کی خفیہ معلومات کو خطرے میں ڈالا اور پھر اسے چھپانے کے لیے جھوٹ بولا، قصوروار. بدھ کے روز ریاست کے سپیکرز میں ریپبلکن پارٹی کے لیے ٹرمپ کے کچھ مخالفین بھی شامل ہوں گے، جیسا کہ فلوریڈا کے سینیٹر مارکو روبیو اور ٹیکسس کے سینیٹر ٹیڈ کروز، لیکن اہم سپیکر انڈیانا کے گورنر مائک پنس ہوں گے جو منگل کے روز ٹرمپ کے نائب صدارتی دوڑ کے لیے نامزد ہوئے. نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جنوبی تائیوان کے پینٹونگ کاؤنٹیز کے 5 ماہی گیر کشتیاں تائپنگ جزیرے کے 10 روزہ دورے پر روانہ ہوئی ہیں. تفصیل خالد حمید کی زبانی.
عالمی عدالت انصاف کی جانب سے جنوبی بحیرہ چین کے ارد گرد پانیوں کو اقتصادی مفادات کے لیے استعمال کرنے کے تائیوان کے حق کو مسترد کیے جانے کے فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے بدھ کے روز 5 ماہی گیر کشتیوں نے تائیوان کے بڑے جزیرے کی طرف رخ کیا. ماہی گیر کشتی کے کپتان چینگ چونگ جونگ نے اس موقع پر کہا، وہ کہہ رہے ہیں، ہیگ کی عدالت نے اپنے حکم میں ہمارے اس حق پر کیوں پابندی لگائی ہے کہ تائپنگ جزیرے کے 200 سمندری میل کے علاقے میں ہم مچھلیاں پکڑ سکیں، یہ ناانصافی ہے. ہمارے لوگ، ہمارے ماہی گیر جو رقوم اور محنت پیش کرتے ہیں، اور ہماری کشتیاں تائپنگ جزیرے سے پانی لینے جائیں گی تاکہ دنیا کو دکھا سکیں کہ یہ چڑان نہیں، جزیرہ ہے. جنوبی تائیوان کی پنگ ٹونگ کاؤنٹی سے یہ کشتیاں تائپنگ کے نام سے مشہور جزیرے کے 10 روزہ دورے پر روانہ ہوئی ہیں.
ساجد تارڈ مسلمز فار ٹرمپ کے نام سے ایک مہم چلا رہے ہیں. ریاست میریلینڈ کے شہر بالٹیمور سے تعلق رکھنے والے پاکستانی امریکی قانوندان کو ریپبلکن نیشنل کنونشن کے دوسرے روز کی تقاریر کے اختتام پر مسلمان امریکیوں کی طرف سے خصوصی دعا کروانے کنونشن سٹیج پر آنے کی دعوت دی گئی تھی. تابندہ نعیم سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا،
میں نے یہ تنظیم لانچ کی تھی تقریباً 5 مہینے پہلے، اور اپروکسیمیٹلی وی ہیو 300-350 ممبرز and sympathizers in tri-state. I'm not sure how many they are from Baltimore particularly. Lekin main jab ye message jo maine shuru kiya tha, jab is organization ko shuru kiya tha, I faced a great deal of difficulty convincing people, but now mere khayal mein jis tarah international circumstances hai, jis tarah dusri cheezein chal rahi hain, aur dusra jab bhi main logon se bolta hu and I'm trying to tell them ke hum is radical islam ke sabse bade victim hum khud hain musalman. دیکھیں، القاعدہ، طالبان اور آئسس نے اب تک جتنے لوگوں کو مارا ان میں سب سے زیادہ مسلمانوں کو مارا ہے. تو لوگوں کو جب میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ وی آر وکٹم، تو وہ بڑے غور سے سنتے ہیں اور دے آر گیٹنگ مور سافٹنر میٹر آف فیکٹ اور میرے میسج کو اٹ ہیز بین ویل ریسیوڈ. اس میں سب سے بڑی بات بتاؤں گا کہ آئی ایم پارٹ آف امیرکن مین اسٹریم امیرکا مائی سیلف. آئی ایم پارٹ آف اینگری امیرکنس. پچھلے 7 سال سے 8 سال سے وی ڈونٹ ہیو اینی فارن پالیسی, وی ڈونٹ ہیو اینی اسٹرانگ اکنامک پالیسی. دا موسٹ جونیئر سینیٹر کیم فرام شکاگو اینڈ ہیڈ آن جاب ٹریننگ. اور دوسری سب سے بڑی بات ہے, آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ آئی وینٹ ٹو لا اسکول ٹوائس مائی سیلف. میں دو دفعہ لا اسکول گیا, پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو ڈیموکریسی از فیلنگ, ہیز فیلڈ. واشنگٹن ڈی سی ہیز بیکم اے نان فنکشنل ٹاؤن. اور اس میں جب کینڈیڈیٹس آئے ریپبلکن, اور میں خود ریپبلکن ہوں کیونکہ ہم پاکستانی کنزرویٹو ماحول سے آتے ہیں, کنزرویٹو کنٹری سے, ویلیو سے آتے ہیں ہم لوگ. اور ہم یہاں پہ انٹائٹلمنٹس کے لیے نہیں آئے, وی کیم وی بارٹ این امیریکن ڈریم. اور جب میں نے سارے کینڈیڈیٹس میں سے دیکھا کہ ہو از ڈوئر, ہو کین ڈیلیور, اور ہی مسٹ بی این آؤٹ سائڈر, وہ ساری چیزوں کو جب دیکھا میں نے, تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب از دا اونلی پرسن ہو واز اے سکسیزفل بیک گراؤنڈ, سکسیزفل بزنس مین, اینڈ ہو ہیز ڈیلیورڈ بفور ہی واز ایبل ٹو ڈیلیور فار ہم سیلف, اینڈ ناؤ ہی از پلاننگ ٹو ڈیلیور فار امیرکا. اور تیسری بات یہ ہے مسلمانوں کے حوالے سے یا پاکستانیوں کے حوالے سے, پچھلے 8 سال میں جو ہماری لبرل ایڈمنسٹریشن ہے ان کی کوئی فارن پالیسی نہیں تھی. آپ دیکھ لیں لیبیا جس طرح ہینڈل کیا ہے, جس طرح افغانستان سے نکل رہے ہیں, جس طرح عراق سے نکل رہے ہیں, جو کچھ ترکی میں ہو رہا ہے, دیز آر آل آف دا ایلیمنٹس آف اے ویک امیرکن فارن پالیسی, بیکاز امیرکا از دا اونلی سپر پاور آن دا پلانٹ اینڈ ہیز نو فارن پالیسی. آر ایلائز دے آر اسکیئرڈ, آر اینیورسریز دے آر ناٹ ٹیکنگ اس سیریسلی. ہی ہیز گون ٹو کیوبا, دے نیور ریسیوڈ دم ویل. ہی وینٹ ٹو سعودی عربیہ, دے نیور ریسیوڈ دم ویل. میں دو ایک چیز پہ خاص کر زور دوں گا, اس سارے ایلیمنٹ میں مڈرل لیبیا, مڈرل لبرل میڈیا ہیز پارٹیسپیٹڈ اے بگ رول ان اٹ. جب بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بات کی ٹو بین مسلمس, تو انہوں نے آلویز کہا کہ دیر مسٹ بی این ایکسیپشنز ایز ویل. اور خاص کر جب انہوں نے اس میں مسلم بین کرنے کی بات کی تھی, کیلیفورنیا انسیڈنٹ واز نیو, فلڈ آف سیرین ریفیوجیز دے ور کمنگ. اور ہماری جو کرنٹ ایڈمنسٹریشن تھی اس کے پاس کوئی بھی ایسا پروسیس نہیں تھا کہ ہاؤ ٹو ویٹ دیم. آل دا سیرین ریفیوجیز دے ور کمنگ وداؤٹ ڈاکومنٹس, نو ڈاکومنٹس, اینڈ وی ہیڈ نو سسٹم ٹو سی واٹ از دیئر آبجیکٹیو ٹو کم ان ٹو دا یو ایس. تو اس میں میرے خیال میں, اور تیسری چیز انہوں نے واضح کی تھی جب انہوں نے اپنی اسپیچ دی فارن پالیسی کے حوالے سے, اینڈ ہز سبجیکٹ آف ہز فارن پالیسی اسپیچ واز امیرکا فرسٹ. سو ہز ٹوٹل فوکس از امیرکا فرسٹ. امیرکن سیفٹی از ہز نمبر ون پرائرٹی, اینڈ ایز اے مسلم امیرکن اٹ از پارٹ آف مائی نمبر ون پرائرٹی ایز ویل. ہم دیکھیں, میں جب بھی یہاں امریکہ میں کچھ ہوتا ہے تو ہمیں خوف ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ پاکستانی نہ ہو, مسلمان نہ ہو, ہمارے بچے خوف میں رہ رہے ہیں, ہم خوف میں رہ رہے ہیں. تو اس کا کیا سلوشن ہے؟ کوئی حل نہیں ہے کسی کے پاس. لبرل ایڈمنسٹریشن کے پاس کوئی حل نہیں تھا, بلکہ آئیڈینٹیفائی نہیں کیا انہوں نے کہ ریڈیکل اسلام از اے تھریٹ.
پاکستان سے 1972 میں امریکہ آنے والے فرید صدیق کلیولینڈ اوہایو کی مسلمان کمیونٹی کی جانی پہچانی شخصیت ہیں. تابندہ نعیم کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا.
تو فرید صدیق صاحب, بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے. پہلے تو میں آپ سے تھوڑا سا, آپ اپنے بارے میں بتائیے, آپ کب سے امریکی سیاست میں دلچسپی لے رہے ہیں اور کلیولینڈ میں کب سے رہتے ہیں؟
میں یہاں پہ آیا تھا 1972 میں. میں تقریباً 30 سال سے پالیٹکس میں انوالوڈ ہوں یہاں پہ, لوکل نیشنل پالیٹکس میں. اور جب پاکستان کے خلاف چیزیں ہو رہی تھیں کانگریس میں, تو میں کافی انوالو تھا اس میں. واشنگٹن ڈی سی میں جانا, کانگریس مین اور سینیٹر سے ملنا, ان کو سمجھانا, تو میں نے کافی سال سے اس کام میں کر رہا ہوں.
امریکی سیاست میں ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹک پارٹی دو اہم پارٹیاں ہیں, آپ کے خیال میں کون سی پارٹی ان دونوں میں بہتر آپ کو نظر آتی ہے؟
میں ہمیشہ پارٹی کے اس میں نہیں رہا, میں انسان کو دیکھ کے بات کرتا ہوں کہ جو پریزیڈنٹ ہوگا وہ پالیسی بناتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیا ہوگی. تو ہمارا ہسٹورکلی ریپبلکنز جو ہیں وہ پاکستان کے لیے بہتر رہے ہیں, مگر اب اس الیکشن میں یہ لگتا ہے کہ ہلری کلنٹن جو ہے وہ بہتر رہے گی پاکستان کے لیے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا پتہ نہیں کہ وہ کیا کہے گا, کیا کرے گا, کیونکہ جو کہتا ہے کچھ, کرتا ہے کچھ, کوئی اس کا صحیح طرح پتہ نہیں چلتا کہ کیا کرنا چاہیے اس کو. तो वो बातें बहुत करता है और उसकी बड़े बड़े बम्बास्टिक चीजें कहता है, मगर उनकी कोई पॉलिसी डिक्टेट नहीं करी उन्होंने, बताई नहीं कि क्या किस तरह हम क्या करेंगे, अदर देन कि ये कहना कि हम उसको सब सही कर देंगे, हम अमेरिका को ग्रेट कर लेंगे, मगर कोई उसकी स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं बता रहा।
अच्छा, हम फर्ज कर लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप 2016 के नवंबर के सदारती इंतखाबात में कामयाब हो जाते हैं, तो वो मुसलमान दुनिया के लिए कैसे अमरीकी सदर साबित होंगे?
सबसे बड़ी जब वो कहते हैं कि मुसलमानों को यहाँ नहीं आने देंगे, तो जब हम मुसलमानों को सेपरेट करेंगे फ्रॉम द पॉपुलेशन से, तो वो उसमें एनिमोसिटी बढ़ती है, अस वर्सेस देम, तो वो जो चीज़ जो है वो अच्छी नहीं होती किसी मुल्क में भी हो। तो अगर उन्होंने ये किया तो उसमें मेरा जो उसमें फेयर है कि यहाँ पे बच्चों को ये कहेंगे कि समझेंगे कि हमें सब टेररिस्ट समझते हैं, तो हम बन के दिखा देते हैं कि क्या क्या होता है, तो उसकी द नेगेटिव इम्पैक्ट होगा रादर देन पॉजिटिव इम्पैक्ट।
प्रोग्राम लाइफ इन अमेरिका के साथ मैं हूँ असद हसन, और आज के प्रोग्राम में जिक्र नौजवान बावर्चियों का। हो सकता है कि हमारे सामईन की अक्सरियत बावर्ची, खानसामा या मीरे मतबख जैसे टाइटल के साथ अपनी पेशा वाराना शनाख्त पसंद ना करें, लेकिन अमरीका में ये पेशा आमदन के एतबार से अच्छे पेशों में शुमार होता है, और मुख्तलिफ ममालिक के खानों की बाकायदा तरबियत और कोर्सेज के बाद नौजवान रेस्तरानों का किचन संभाले हुए हैं, और इन्हीं नौजवानों में से कई एक मुमताज़ और बेहतरीन शेफ्स की तरबियत के बाद वर्ल्ड क्लास कंपटीशन के लिए तैयार हो रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए टीना ट्रिन ने न्यूयॉर्क में कई रेस्तरानों में मसरूफ अमल नौजवानों से गुफ्तगु की है। इन्हीं में से कुछ कुकिंग के आलमी मुकाबलों में अमरीका की नुमाइंदगी करेंगे। डैनियल बॉलिट को न्यूयॉर्क शहर के बेहतरीन शेफ्स में से एक ख्याल किया जाता है। वो कई बड़े अवार्ड हासिल कर चुके हैं, लेकिन आज वो खाना पकाने का काम किसी और के सपुर्द किए हुए हैं, जैसे कि 18 साल मिमी चेन, जो उभरते हुए बेहतरीन शेफ्स में शुमार हो रही हैं, और उन्हें बोक्यूज डियोर कुकिंग कंपटीशन में शिरकत का मौका मिल रहा है। फिलिप टीजियर्स ने साल 2015 में इन मुकाबलों में शिरकत की थी और चांदी का तमगा भी हासिल किया था। वो इन मुकाबलों की तफसील बता रही हैं। वो कह रहे हैं कि बोक्यूज डियोर कुकिंग का एक आलमी मुकाबला है, और 60 ममालिक से आए लोग 24 पोजिशनों के लिए एक दूसरे के मुकाबले में खाने तैयार करते हैं। ये मुकाबले हर 2 साल बाद फ्रांस के शहर लियोन में होते हैं। चेन भी उन नौजवान शेफ्स में से एक है जो टीम यूएसए की नुमाइंदगी के लिए तैयार हैं। वो इसे जिंदगी में एक जबरदस्त मौके के तौर पर देखते हैं। उन्हें ये मौका मारूफ शेफ्स डैनियल बोलिन, थॉमस कैलर और जेरोम बोक्यूज की वजह से मिल रहा है, जिन्होंने उनकी तरबियत की है।
For every grant we give to a young chef to be able to take a sabbatical from his job, to be able to experiment other people.
Daniel कह रहे हैं कि हम जो भी grant नौजवान शेफ्स को देते हैं, उसका मकसद होता है कि वो अपनी मुलाजमत से फरागत हासिल करें और दीगर जगहों पर तजुर्बात कर सकें, और जब वापस आएं तो उनमें नया जोश व खरोश हो। न्यूयॉर्क के मारूफ शेफ्स ने मिलकर इंस्टीट्यूट ऑफ कलिनरी एजुकेशन भी कायम किया है। ब्रेंडन स्कॉट 20 साल के हैं और उनके मुस्तकबिल के हवाले से अपने मंसूबे हैं।
I want to be a chef. I want to compete in the Bocuse. I want to open my own restaurant. I want to do all these things. But no matter what,
वो कह रहे हैं कि मैं शेफ बनना और बोक्यूज मुकाबलों में शिरकत करना चाहता हूँ। मैं अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ और मैं ये सब काम करना चाहता हूँ। वक्त लगेगा, लेकिन मैं ये सब कुछ करूँगा। अमरीका में नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन के मुताबिक कमर्शियल रेस्टोरेंट्स में सालाना औसत आमदन का अंदाज़ा इस साल के लिए $720 अरब का लगाया गया है। ये बहुत बड़ा शेयर है इंडस्ट्री के अंदर, और नौजवान शेफ्स भी अपना हिस्सा लेने के लिए बेहतरीन शेफ्स की शागिर्दी में जाने की कोशिश करते हैं। अमेरिका में ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक अमेरिका में रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में तनख्वाहें सालाना $42,000 से लेकर $66,000 तक हैं। असद हसन, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
हरदम रवा है जिंदगी, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से हर जुमे को नशर होने वाला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में कामयाब पाकिस्तानी अमरीकियों से।
لوگ زیادہ تر صادق حسین صاحب کو ایک خطاط کی حیثیت سے جانتے ہیں. انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہندوستان میں صادق حسین صاحب کا کتنا کام ہے. انہیں یہ نہیں معلوم کہ ابوظہبی کے پاور ہاؤس میں صادق حسین صاحب کا کتنا بڑا میورل لگا ہوا ہے. انہیں یہ نہیں معلوم کہ صادق حسین صاحب کا کام آسٹریا میں کتنا ہے یا سوئٹزرلینڈ میں کتنا ہے یا فرانس میں کتنا ہے یا انگلینڈ میں کتنا ہے. حتیٰ کہ کینیڈا اور امریکہ میں بھی ہماری صادق حسین فاؤنڈیشن نے ان کے کام جو ہیں وہ دریافت کیے ہیں اور پھر انہیں کیٹلاگ کیا ہے. اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ اگر ہماری کتاب پاکستانیوں کی نظر سے گزرے گی تو وہ یہ دیکھیں گے کہ صادق حسین کا باہر کے ملکوں میں کتنا کام ہے.
ہر دم رواں ہے زندگی. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی. پیشکش یاسمین جمیل.
اس کے ساتھ ہی یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ایڈیٹر تھی مدثرہ منظر, پروڈیوسر تھی گل رخ اور ہمارے ساتھ انجینئر تھے ویگنر رابرٹس. پروگرام کا وقت ختم ہوا. سعدیہ صد آپ سے اجازت چاہتی ہے. اللہ نگہبان.